محمد وعلى محمد. مؤمنین سے درخواست کروں گا کہ آگے آگے تشریف لے آئیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. درود بجی محمد وعلى آله. محترم سامعین، پاک محرم الحرام کے اس خمسے میں ہماری مجالس اعضاء کا عنوان سورہ مبارکہ جمعہ کی پانچویں اور چھٹی آیت کے ذیل میں تعلیمات کربلا اور ہمارا کردار ہے. عزیزان گرامی، خداوند عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے اس کی پیدائش سے قبل ہی اس کی ہدایت کا انتظام فرمایا، اور یہ ہدایت مسلسل متواتر انداز سے کنٹینیو انسان تک پہنچ رہی ہے. اور خداوند عالم نے دو قسم کی حجتیں قرار دی ہیں. ایک حجت ظاہری ہے جو مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء اور رسولوں کی شکل میں نازل ہوتی رہی، اور دوسری وہ حجت ہے کہ جسے عقل کا نام دیا گیا. اسی لیے میرے امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی للہ علی الناس حجتین، کہ اللہ تعالیٰ کی دو حجتیں ہیں، ایک حجت ظاہریہ ہے، ایک حجت باطنیہ ہے. حجت ظاہری اس کے رسول ہیں، اور حجت باطنی انسان کی عقل ہے، اور یہ دونوں مل کر انسان کی ہدایت کا انتظام کرتے ہیں. درود بھیجے محمد والے. کل کی گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ تمام انبیاء نے اپنے بعد آنے والے زمانے میں ہدایت کے لیے خاص انتظام کیا، اور حضرت موسیٰ ہوں یا حضرت عیسیٰ، انہوں نے بھی در حقیقت اپنے بعد آنے والے نبی یعنی انبی آخر الزماں کا نام لے کر اور ان کی نشانیاں بتا کر یہودیوں کو اس بات کے لیے تیار کیا تھا. لیکن یہ یہودی چونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے، اور آج بھی جو اسرائیل ہمیں نظر آ رہا ہے اور یہودی جو دنیا میں حکومت کر رہے ہیں مختلف صورتوں میں، ان کا عقیدہ یہی ہے کہ ہم دنیا کی سپر قوم ہیں، اور اس بنا پر وہ دوسری اقوام کی تحقیر و تذلیل کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہر اس چیز کو جو ان کے لیے جائز ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی بڑی سے بڑے دنیا کے بڑے سے بڑے حرام کاموں کو، غلط کاموں کو، ناجائز کاموں کو انجام دینے سے نہیں چوکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسجد الاقصیٰ حرم شریف کے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہاں پر ایک معبد سلیمان تھا اور ہم اس مسجد کو ڈھا کر در حقیقت یہاں پر معبد سلیمان یا ہیکل سلیمان تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ یہودیوں کا آج سے نہیں بلکہ یہ ہمیشہ سے ان کا یہ کردار رہا ہے کہ دوسروں کی تحقیر کرتے تھے، دوسروں کی تذلیل کرتے تھے، دوسروں کو نیچے دکھاتے تھے، اور اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، اپنے آپ کو سپر دکھانے کے لیے ہر قسم کا اوچھا ہتھکنڈا اپنانے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ لہذا انہوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں، جنت ہمارے لیے ہے، ہمارے علاوہ کوئی اور دوست نہیں ہے اللہ کا۔ تو اب اللہ نے کہا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم موت کی تمنا کرو، اور یہ رسول یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں موت کی تمنا نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ ان کے ہاتھوں نے جو اعمال آگے بھیجے ہیں اس سے یہ خوف کھاتے ہیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اب جب نشانیاں آ گئیں، آخری رسول آ گیا، تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اب خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جب نشانیاں پوری ہو جائیں، جب آیت خدا آ جائے، جب نبی آخر الزماں آ جائے، تو تمہیں چاہیے کہ اس کی پیروی کرو۔ اور اب خداوند عالم قرآن مجید میں جو مسلمانوں کی آخری کتاب ہے، اس میں ان اہل توریت کی مذمت کرتے ہوئے اور ان کے عقائد سے پردہ اٹھاتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ جن لوگوں کو توریت دی گئی اور انہوں نے توریت کو نہیں اٹھایا، یعنی جن لوگوں کو توریت پڑھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے دی گئی تھی اور انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، تو ان کی مثال اس گدھے کی تھی کہ جس پہ کتابیں لدی ہوں۔ اور کیا بری مثال پیش کی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی جو اللہ کی آیات کی، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتی ہے، اور خدا ظالم قوم کی کبھی ہدایت نہیں کرتا۔ تو یہاں پر علماء نے تفسیر میں لکھا ہے، خود حضرت آیت اللہ تبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر المیزان میں لکھا ہے، اگر سفرن مراد ہو تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کوئی پردہ اٹھانا۔ مثال کے طور پر اگر چہرے سے نقاب اٹھایا جائے تو سفر نقاب کہا جائے گا، لیکن اگر صفر مراد دی جائے، یعنی زیر لگا دی جائے صفر، تو یہاں پر ہے حقائق سے پردہ اٹھانے والی کتاب۔ اب خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جن کو توریت دی گئی تھی اور اس پہ عمل نہیں کیا، توریت دی گئی تھی تاکہ اس کی تعلیمات پہ عمل کریں اور عمل نہیں کیا، صرف پڑھتے رہے، صرف چومتے رہے، صرف چاٹتے رہے، صرف شادی بیاہ کے موقع پہ نکالتے رہے، جس طرح کہ ہم قرآن سے سلوک کرتے ہیں، تو خدا کہتا ہے ان کی مثال اس گدھے کی تھی جس پہ کتابیں لدی ہوں۔ یہ گدھے کی مثال کیوں پیش کی اللہ تعالیٰ نے؟ بھائی کوئی اور جانور نہیں ملا اللہ کو، آخر وجہ کیا ہے کہ اس گدھے کی، اس بیچارے گدھے کو کیوں قرآن میں لایا گیا ہے؟ اور انسانوں، ان انسانوں کو کہ جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن اسے عمل نہیں کرتے، ان کی تشبیہ دی گئی ہے اس گدھے سے۔ یہ گدھا بھی مبارک ہو گیا، چلو قرآن میں ذکر آ گیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب کتے کا ذکر آیا ہے قرآن میں، تو مثال کے طور پر کچھ اہم قسم کے لوگ، اب ان کی عقل کا ماتم نہ کریں تو کیا کریں کہ جناب کتا جو ہے وہ پاک ہے، اس لیے کہ قرآن میں ذکر آیا، اور قرآن میں ہر چیز کو چھونے کے لیے باوضو ہونے کی ضرورت ہے، اس کا مطلب ہے لفظ کتا اور کتا بھی پاک ہے، لہذا اس کو گھر میں پالنا درست ہے۔ اب یہ عقل کے اندھے یہ نہیں دیکھتے۔ یا مثال کے طور پر آخرت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت شراب ہے، شراب طہور جسے کہا گیا ہے، تو بہت سے عقل کے اندھے کہنے لگے جناب دنیا میں تو شراب جائز ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب شراب کیوں جائز ہے، کہنے لگے کہ قرآن کریم میں شراب کا تذکرہ ہے۔ بھائی یہاں کی دنیا، اس دنیا کی شراب میں اور اس دنیا کی شراب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ شراب نجس ہے، وہ شراب طہور ہے، یہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہے جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے، وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے جسے اللہ نے مباح قرار دیا ہے۔ لیکن اب یہ عقل کے اندھے کیا کریں؟ اب نفس جو ہے، مثال کے طور پر دیکھیں عربی زبان میں لفظ بھی مذکر و مؤنث ہوتے ہیں۔ اب نفس جو ہے عربی زبان میں مؤنث ہے، تو ایک عرب دانشور عورت کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ اب دیکھیں انسان کے عقل کا ماتم انسان یہاں پر اگر نہ کرے، ان جاہل انسانوں کی جو پڑھ لکھے گھاس کھا رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں اپنی اپنی عوام کو, تو ان کی عقل کا ماتم نہ کیا جائے, گریہ نہ کیا جائے ایسے لوگوں پر, تو پھر اور کیا کیا جائے گا؟ اب لفظ نفس عربی زبان میں مؤنث ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے, من نفس واحدہ, نفس واحدہ سے. اب وہ عورت عرب عورت ہے, عربی اس کی اپنی مادری زبان ہے, لیکن چونکہ در اہل بیت سے متمسک نہیں ہے, لہذا منمانی تفسیر کرنے لگے. جن لوگوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ, بھائی اللہ کی کتاب کافی ہے, وہی ایسے مشکلات میں دوچار ہوئے ہیں. لیکن جو در علی کے ماننے والے ہیں, جو سلونی کے ممبر کے پاس آ کر مجلسیں سنتے ہیں, وہ کبھی ایسے اشتباہات میں گرفتار نہیں ہوتے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اب کہنے لگی کہ جناب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو, ہنسی آتی ہے واقعی انسان کو ایسی باتیں پڑھ کر, ایسی جاہلانہ باتیں پڑھ کر. اللہ نفس, نفس مؤنث ہے, نفس واحدہ, اب واحدہ اس کی صفت ہے, اب واحدہ کی جو صفت آئی ہے وہ بھی مؤنث آئے گی. جیسے کتاب مبین, کتاب مذکر ہے, اس کی جو صفت آئے گی وہ بھی کیا ہوگی؟ مذکر ہوگی. نفس لفظ مؤنث ہے, اس کی جو صفت آئے گی وہ بھی مؤنث ہوگی. من نفس واحدہ, نفس واحدہ سے تمہیں پیدا کیا. مثال کے طور پر اب کیا ہوا, یہ بیچاری عرب عورت جو در اہل بیت سے دور تھی, جس پہ قرآن کی حقیقت کے دروازے بند تھے, جس نے حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ سنا کہ قرآن کافی ہے, اب بات روک کر صرف ایک چھوٹا سا جملہ کہنا چاہتا ہوں, درود بھیجے محمد و آل محمد. اگر یہاں پہ ایک چھوٹی سی ٹیبل رکھ دی جائے تو پانی پینے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی. درود بھیجے محمد و آل محمد. اور بہرحال اتنا سینس تو انتظامیہ کو ہونا چاہیے. درود بھیجے محمد و آل محمد. پر کہ اگر کتاب خدا کافی ہوتی تو پھر آج یہ صورتحال نہ ہوتی. جن لوگوں نے کہا کتاب خدا کافی ہے, جن لوگوں نے یہ کہا کہ جناب اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہدایت کے لیے, تو میں کہتا ہوں ان سے کہ جائیے کتاب خدا کو بازار میں رکھ دیجئے, خود بخود معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی, لوگ پردہ کرنے لگیں گے, داڑھی رکھیں گے, نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, ٹریفک کے قوانین کی اصلاح ہو جائے گی. جا کے اسی کراچی کے مصروف ترین شاہراہ ایم ایس جنرل روڈ کے اس چوک پر, یعنی نمائش چورنگی پہ جا کے قرآن کو ایک رحل میں رکھ دیجئے, خود بخود ٹریفک کے قوانین کی اصلاح ہو جائے گی. 15 منٹ ہو گئے ہمیں وہاں پہ کھڑے کھڑے یہاں تک آتے ہوئے, 15 سے 20 منٹ لگ گئے. بھائی اگر کتاب خدا کافی ہوتی تو آپ جناب چوک پہ لے جا کے رکھ دیجئے, نمائش چورنگی پہ کیا ہوگا, سارے قوانین کی اصلاح ہو جائے گی, سب لوگ اپنی اپنی باری باری سے جب ریڈ سگنل ہوگا تو رک جائیں گے, جب گرین سگنل ہوگا تو چلنے لگیں گے, اپنی لائن میں گاڑی چلائیں گے, غلط اوورٹیک نہیں کریں گے, ہارن نہیں بجائیں گے, ایک دوسرے کو گھور گھور کے نہیں دیکھیں گے. ہوتا ہے نا جناب, میرا حق ہے تم کیوں آگے بڑھ رہے ہو. تو اگر لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر سگنل ہوتا ہے وہاں پہ ایک کانسٹیبل بھی کھڑا ہوتا ہے, توجہ فرمائیے گا, کیوں؟ کیونکہ وہ ان اشاروں کی تشریح کرتا جا رہا ہوتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا حق ہوتا ہے, آپ کو گزرنے کا وقت دیا جاتا ہے, یعنی گرین لائٹ ہوتی ہے, لیکن وہ کہتا بھی چونکہ ٹریفک زیادہ ہے ابھی رک جاؤ, اور ہاتھ سے ٹریفک کنٹرول کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ قانون کافی نہیں ہے, بلکہ قانون کا رکھوالا بھی ضروری ہے. اسی لیے قرآن بھی ضروری ہے, وارث قرآن بھی ضروری ہے. اسی لیے قرآن بھی ہونا چاہیے, وارث قرآن بھی ہونا چاہیے, تاکہ قرآن کے قوانین کی کما حقہ تشریح ہوتی رہے. اب اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو نفس واحدہ سے پیدا کیا. اب چونکہ لفظ مؤنث تھا, یہ بیچاری عقل کی اندھی کیا ہو گئی, گمراہ ہو گئی, کہنے لگی کہ جناب اللہ تعالیٰ نے ایک عورت سے پیدا کیا ہے. اب انسان اب علم حاصل کر کے بھی اس منزل پہ آ جائے تو اس کو کہا جائے گا کہ گدھے بھی کتابیں لا دی جائیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. لیکن جو اہل بیت کے ماننے والے ہوتے ہیں, جو در اہل بیت سے وابستہ ہوتے ہیں, ان کی مجالس میں, ان کے تذکرے میں, ان کے ذکر و فضائل اہل بیت میں, ان کی محافل میں ہر وہ چیز موجود ہوتی جو قرآن سے مطابقت رکھتی ہے. حضرت گرامی, اب کتاب یعنی حقائق سے پردہ اٹھانے والی کتاب, اسفار جمع ہے صفر کی, سین فیرے صفر, صفر صفر یعنی حقائق سے پردہ اٹھانے والی کتاب، اسوار اس کی جمع. اب خدا کہہ رہا ہے اس گدھے پر کتابیں لدی ہوں تو اس گدھے کو کوئی اثر نہیں ہوگا، جتنی بھی کتابیں لاد دو کیا ہوگا، یہ صرف ہانپتا رہے گا اور بڑی مشکل سے اپنی منزل تک پہنچے گا. اس کو اس کتاب کے علم سے، اس کے مندرجات سے، جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، گدھے کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بھائی اگر آپ اپنی گاڑی بہت ساری کتابیں لاد کے جا رہے ہوں تو کیا آپ کی گاڑی بہت با علمی ہو جائے گی، بہت آیت اللہ بن جائے گی؟ جناب میری کتاب، میری گاڑی میں تو اتنی کتابیں لدی ہیں، میری لائبریری میں تو اتنی کتابیں ہیں مثال کے طور پر. تو آپ کی لائبریری میں کتاب ہونے سے، آپ کی گاڑی میں کتاب ہونے سے، آپ کے بیگ میں کتاب ہونے سے کیا ہوگا؟ آپ یا آپ کی گاڑی یا آپ کی لائبریری باعلم نہیں ہو سکتی. باعلم کون ہو سکتا ہے؟ جو کتاب کے مقاصد کو پڑھے، کتاب کے مندرجات کو پڑھے اور اس پہ عمل کرے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اب خدا نے کہا کہ ان کی مثال اس گدھے کی تھی جس پہ کتابیں لدی ہوں، جو بیچارہ لادے ہوئے چلا جا رہا ہے. اب اسے نہیں پتا کہ مجھ پہ کیا ہے، کتنی کتابیں لدی ہیں، کس کس علم کی کتابیں لدی ہیں. اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے کہ اگر قرآن پڑھو گے اور قرآن پہ عمل نہیں کرو گے، تم بھی مسٹر ڈونکی کی طرح ہو جاؤ گے، مسٹر گدھے کی طرح ہو جاؤ گے کہ جناب نہ اس کو کوئی فائدہ ہے نہ تم کوئی فائدہ. اب دیکھیے خداوند عالم نے امر نہ کرنے کی قباحت کو، برائی کو، مذمت کو کس انداز سے بیان کیا ہے. مثل الذین حمل التوراۃ، بار بار کہہ رہے. دیکھیے قرآن کا مقصد عمل کرنا ہے. اہل بیت کو خداوند عالم نے اس لیے نہیں دیے تھے کہ حضرت حضرت عباس علیہ السلام کے آرام پہ جائیں، مولا عباس پاس کرا دیں، مولا عباس پاس. بھائی آج کل تو ایگزام کا زمانہ ہے نا، بی کام کے ایگزام ہو رہے ہیں. اب کیا ہوا، بچے مولا عباس پاس کرا دیں، ناد علی مدر اللہ جائے تجید لگا فن نواز جناب، تصویریں پڑھی جا رہی ہیں. ہوتا ہی نہیں ہوتا. یہ فریادی ماتم شروع ہو جاتا ہے، بچہ گھر سے نہیں آیا، ادا خانے میں خواتین پہنچ گئیں، فریادی ماتم شروع ہو گیا، بیٹا نہیں آیا، توسل شروع ہو جاتا ہے. یا جناب گھر نہیں مل رہا، گھر کے لیے جناب مولا عباس گھر دے دیں، مولا حسین گھر دے دیں. یا مثال کے طور پر جاب نہیں مل رہی تو جناب جاب کے لیے خداوند عالم نے اہل بیت علیہ السلام کی ہستیوں کو اس لیے نہیں دیا تھا کہ ہم اپنی ان سے دنیا حاصل کریں. توجہ فرمائیے گا، صرف اس لیے نہیں دیا تھا کہ ان سے کہیں کہ جاب دلا دے ہمیں، ہمیں جو ہے وہ مثال کے بیٹا مل جائے، ہمیں بیٹی مل جائے، ہمیں گھر مل جائے، فلیٹ مل جائے. مثال کے طور پر بچہ جو ہے وہ اسکول سے جلدی گھر آ جائے، بچہ نیک ہو جائے. اور جب بچے کی تربیت کا زمانہ ہوتا ہے اس وقت تو ماں باپ کسی اور کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب بچہ بڑھ جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، بہک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، منحرف ہو جاتا ہے، تو مولانا کے پاس جاتے ہیں، مولانا کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی تعویذ بتا دیجئے تاکہ بچے گلے پہ ڈال دیں اور بچہ اصلاح کرنے اس کی اصلاح ہو جائے. ایسا نہیں گرامی، دیکھیے ہر چیز اپنے مدار پہ اور محور پہ اچھی لگتی ہے، لیکن جب وہ مدار اور محور سے ہٹ جائے گی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر انسان اگر جوتے لاتا ہے تو جوتے سر پہ نہیں رکھتا، جوتے پیر میں پہنتا ہے، ٹوپی لاتا ہے پیر پہ نہیں پہنتا بلکہ سر پہ ڈالتا ہے. ہر چیز کا ایک جگہ ہے، مقام ہے، اس کا ایک منصب ہے، وہیں پہ وہ چیز اچھی لگتی ہے. اب خدا نے کہا تو اہل بیت دیے ہیں، قرآن دیا ہے، اس لیے نہیں کہ ان سے تبسل کر کے دنیا کی تعمیر کرو، بیٹا مل جائے، جاب مل جائے، بنگلہ مل جائے، گاڑی مل جائے، بیوی مل جائے، امتحان پاس ہو جائیں، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. لیکن ہم جو ہیں صرف دنیا چاہتے اہل بیت سے اور ان کے فرامین پہ عمل کرنا نہیں چاہتے. تو وجہ یہی ہے کہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری حالت اچھی نہیں ہوتی. درود بھیجے محمد و آل محمد. درود بھیجے محمد و آل محمد. اب خدا نے کہا کہ جن لوگوں کو قرآن دیا گیا انہوں نے قرآن پہ عمل نہیں کیا. بھائی اگر توریت کا تذکرہ ہے قرآن میں اور توریت پہ عمل نہ کرنے والوں کی اتنی مذمت ہے، قرآن بدرجہ اولا اس سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. یعنی اگر میں یوں کہوں مثل الذین حملوا القرآن علموا القرآن، جن کو قرآن تعلیم دی گئی، جن کو قرآن دیا گیا، مثل الذین اعطوا القرآن، جن کو قرآن عطا کیا گیا، جن کو قرآن عطا کیا گیا، ثم لم يعملوها، اس پہ عمل نہیں کیا، انہوں نے اس کی باتوں کو نہیں پڑھا، ثم لم يعرفوه، اس کو نہیں پہچانا، اس کی معرفت حاصل نہیں کی، كمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال کسی ہے، مسٹر ڈونکی سی ہے جس پہ کتابیں لدی ہوں. کل میں نے کہا تھا دیکھیے عزاداری در حقیقت کیا ہے، ہمیں ہماری زندگی کی اصلاح کے لیے ہے. لیکن اگر عزاداری کر کے گھروں کو چلے جائیں، جس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مولانا اپنی فیس لے لیں، علامہ صاحب فیس لے لیں، اس کے بعد آپ جو ہیں وہ ثواب لے لیں، پوری قوم کو ثواب کے چکر میں لگا دیا، مقصد عزاداری فوت ہو گیا. آپ کو تبرک مل جائے اس کے بعد گھر چلے جائیں، یہ مقصد عزاداری نہیں ہے. ہمارے یہاں کیا ہوا، مقصد تربیت تھا، مقصد ہدایت تھا، اور ہدایت کے ذیل میں ثواب تھا. اور یہ ثواب کیا ہوتا ہے، ایک چھوٹے سے فقرے میں نوجوان بچوں کے لیے ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں. درود بھیجے محمد و آل محمد. ثواب کیا ہوتا ہے، ثواب کوئی طبق نازل ہوتا ہے، آپ نے درود بھیجا، اب وہاں سے حضرت جبرائیل طبق لے کے آ گئے، ایک سینی لے کے آ گئے، بہت ہی ڈیکوریٹڈ سینی، اس پہ خان پوش ڈلا ہوا ہے، بہت گوٹا اور بیل بوٹے لگے ہوئے ہیں، جناب یہ آپ کا ثواب ہے. ثواب کیا ہوتا ہے بھائی، آپ مجلس میں آئیں گے آپ کو ثواب ملے گا، آپ نماز پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا. یہ سب قرآنی تعلیمات ہیں، یہ سب کربلا کی تعلیم. دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی تعلیمات وہی ہیں جو کربلا کی تعلیمات ہیں، اور کربلا کی تعلیمات وہی ہیں جو قرآن کی رسالت کی، شریعت کی، نبوت کی تعلیمات ہیں. ذرہ برابر فرق نہیں ہے، کہیں اختلاف نظر نہیں آئے گا حسینیت میں اور رسالت میں، شریعت میں، قرآن میں اور حسینیت میں، عزاداری میں. اگر کہیں اختلاف ہے تو وہ ہمارا پیدا کیا ہوا ہے. اب یہ ثواب کیا چیز ہے، جناب مجلس میں آ جائیے ثواب دارین حاصل کیجیے، نماز جنازہ میں آئیے ثواب دارین ملے گا آپ کو. ثواب دارین یعنی ثواب دنیا اور ثواب آخرت، ثواب دارین یعنی دو گھروں کا ثواب، دنیا کا ثواب اور آخرت کا ثواب. یہ بار بار اس لیے کھول کے بیان کر رہا ہوں کہ اب بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جناب ثواب دارین ہوتا کیا ہے، کس بلا کا نام ہوتا ہے، یا تو بتانا ضروری ہوتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. گریہ کیجیے ثواب ملے گا، نماز پڑھیے ثواب ملے گا، زکات دیجیے ثواب ملے گا، روزہ رکھیے ثواب ملے گا، ماتم کیجیے ثواب ملے گا، علم اٹھائیے ثواب ملے گا. بھائی آخر یہ ثواب ہے کیا، آخر بتایا کیوں نہیں گیا، یہ ثواب کیا چیز ہے، آسمان سے نازل ہوتی ہے، یہاں سے اوپر جاتی، بالآخر کوئی تو چیز ہے جس کا اتنا کثرت کے ساتھ تذکرہ ہے کہ ہر چیز میں ثواب، ہر چیز میں ثواب. اب یہ ثواب کیا ہے، ثواب در حقیقت کیا ہے، ثواب ثوب سے ہے، سے واو بے ثوب عربی زبان میں کپڑے کو کہا جاتا ہے. جس طرح یہ کپڑا میرے بدن کے ساتھ لگا ہوا ہے، جب آپ نماز پڑھتے ہیں، جب آپ روزہ رکھتے ہیں، جب آپ فرش ازا پہ آتے ہیں، جب آپ علم اٹھاتے ہیں، جب آپ گریہ کرتے ہیں، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جب آپ ماں باپ کی طرح پیار محبت سے دیکھتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں، علماء نصیحت کرتے ہیں، نوجوان علماء کا احترام کرتے ہیں، اب یہ آپ کی روح کے ساتھ چپک گیا ہے، اب یہ آپ کی روح کے ساتھ مل گیا ہے، بس اسی کو ثواب کہا جاتا ہے. یعنی یہ خیال کہ مجلس میں آئے ہیں، اب ذکر حسین سے، ان باتوں سے اپنی روح کو نورانی کر رہے ہیں، یہی ثواب ہے. اب خدا کی بارگاہ میں نماز پڑھنے آئے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو روز جزا کا مالک ہے. اے خدا ہم تیری عبادت کرتے، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پہ تیری نعمتیں نازل ہوئیں، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا عذاب اترا جو گمراہ ہوئے. اب یہ کہہ دیا، یہ آپ کے ساتھ ہے، یعنی اب آپ جہاں جہاں جائیں گے، اب آپ درود بھیج رہے ہیں، ثواب مل رہا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں اے خدا محمد اور ان کی آل پر درود بھیج، اب یہ کہہ دیا ثواب مل گیا. اب ثواب کیا ہے، یعنی زندگی کے تمام مقامات میں، زندگی کے ہر موڑ پر شانہ بشانہ آپ کے ساتھ رہے گا. اب جہاں پر بھی شیطان ہمیں بہکانا چاہے گا، یہ صلوات آئے گی ہمیں بچائے گی، یہ روزہ آئے گا ہمیں بچائے گا، یہ مالک یوم جزا کا خیال آ کر ہمیں بچائے گا، علم عباس اٹھانے کا خیال آ کر ہماری آنکھوں کو گناہوں سے بچائے گا، ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں کو گناہوں سے بچائے گا، ہماری خواتین کو بے پردگی سے بچائے گا، ہمارے نوجوانوں کا اخلاق عطا کرے گا. ثواب کوئی ایسے طبق کا نام نہیں کہ آسمان سے نازل ہو جائے، ثواب اسی چیز کا نام ہے کہ مجلس میں آتے جاؤ اور ثواب کو اپنی روح میں اتارتے چلے جاؤ. اب آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے خدا درود بھیج محمد ان کے آل پر، اب آپ نے یہ تو کہہ دیا، اب ذرا سوچیں تو کہ سوچیں تو یہ محمد و آل محمد کون ہیں، یہ کون ہستیاں ہیں. اسی لیے جب ہم درود بھیجتے ہیں تو در حقیقت ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں، یہ ایک دعا ہے، خداوندہ درود بھیج محمد اور ان کی آل پر. محمد کون اور آل کون، محمد کون اور آل محمد کون، یعنی اے خدا جو ان کی رفعتیں ہیں، جو ان کی عظمتیں ہیں، جو ان کی بلندیاں ہیں، جو ان کے درجات ہیں، جو ان کے مقامات ہیں، جو ان کے منصب و منازل ہیں، ان میں سے ہمیں بھی عطا کر. وہ طیب و طاہر ہیں تو ہمیں بھی طیب و طاہر کر دے، وہ نورانی ہیں تو ہمیں بھی نورانی کر دے. درود بھیجے محمد و آل محمد. لیکن اگر لیکن اگر صرف ہوٹوں سے تھلوار اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا کسی نے قرت کے ساتھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد بھائی میم پہ تشدید ہے لہذا یہاں رکنا چاہیے، محمدیوں ہیں یا ادغام ہونا چاہیے و آل محمد. اب بہت اچھی تلاوت پڑھ دی ماشاء اللہ جزاک اللہ. ایک صاحب ایسے ہی نماز پڑھ رہے تھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو کسی صاحب نے کہا بھائی ان کا مت جو ہے وہ چھ الف کے برابر تھا ماشاء اللہ، بہت اچھا مت کھینچا انہوں نے. نماز چھوڑ کے بولے جناب میں روزے سے بھی ہوں، صرف میرے مت کوئی نہیں دیکھیے. اب انسان ریاکاری کا شکار ہو جائے. اب کیا ہوا، یہ صلوات جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا سے دعا ہے کہ ہمیں محمد آل محمد کے ثواب میں، عظمت میں، مقام میں، ان میں سے کچھ ہمیں بھی عطا کر. لیکن یہ صرف زبان سے ہو، جس کو میں نے کہا زیارت ہو رہی ہوتی ہے، مولانا گھومے قبلے سے روضہ امام حسین کی طرف، ہم بھی گھوم گئے، سر گھجا رہے ہیں، پیر گھجا رہے ہیں، موبائل پہ ایس ایم ایس ہونا دھنا دھن دھنا دھن. ہاں بھائی میں ابھی مجلس میں ہوں، ذرا تھوڑی دیر بات کرنا. اچھا ٹھیک ہے، ابھی مولانا مصائب پہ نہیں پہنچے، میں آ رہا ہوں. تو ایسی نماز کا، ایسے زیارت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ کما حق کہو، جب توجہ نہیں ہے، جب دل حاضر نہیں ہے، جب دل متوجہ نہیں ہے، تو پھر کیا فائدہ ہوگا. درود بھیجے محمد و آل محمد. اور دعائے توسل میں ہم کیا پڑھتے ہیں، انا توجہنا، کہ ہم نے توجہ کی ہے. یہ توجہ دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک دل کی توجہ ہوتی ہے اور ایک بدن کی توجہ ہوتی ہے. دونوں توجہ اگر ہوگی کہ امام کو حاضر و ناظر سمجھیں، جانیں، انا توجہنا یعنی ہمارا چہرہ بھی قبلے کی طرف ہے اور ہماری روح بھی آپ کی طرف متوجہ ہے، تو تب جا کے حاجت قبول ہوگی، تب جا کے توسل پورا ہوگا. لیکن اگر سر کھجاتے ہوئے جناب کورس کی آوازیں پڑھتے ہیں نا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا یا وجیہا عند الله اشفع لنا عند الله، خوب اگر آواز سے آواز ملانے کے لیے، سر سے سر، دھن سے دھن ملانے کے لیے ہو، تو یہ توسل کوئی فائدہ نہیں دے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو خداوند عالم نے بات یہاں سے چلی تھی کہ ثواب کے لیے اہل بیت کو نہیں دیا ہے. یہ ثواب کیا ہے، ثواب کی حقیقت کیا ہے، یعنی اہل بیت کی تعلیمات کو اپنی روح کے ساتھ منسلک کر دو. جہاں جہاں روح جائے گی اہل بیت کی تعلیمات جائیں گی. اے خدا درود بھیج محمد ان کے آل پر. اب جب یہ کہہ دی یہ ثواب آپ کے ساتھ ہو گیا، اب آپ سوچیں محمد آل محمد کون ہیں، یہ کیسی ہستیاں ہیں جن پہ اللہ درود بھیج رہا ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جس میں اللہ بھی شریک ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وہ اہل بیت کو اس لیے دیا ہے خداوند عالم نے کہ عمل کرے ان کی سیرت پر. لیکن اگر صرف نام لگا کر، صرف ان کا میڈل پہن کر، ان کے نام کا لاکٹ پہن کر، یا ذوالفقار لگا کر اگر سمجھتے کہ ہم ذوالفقاری ہو جائیں گے، حیدری ہو جائیں گے، تو یہ احمقوں کی جنت میں رہنے والے ہو سکتے ہیں. ایسے لوگ علی کے ماننے والے نہیں ہو سکتے. نہ ہی ہم ناموں سے دھوکہ کھاتے ہیں. اگر کسی بھگوڑے کا نام حسین ہو تو کیا وہ مرد میدان ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. اسی طرح بہت سے سیاستدان نے گلی میں ناد علی کا نوکر لٹکا لیا، علی کے مدد. اب ہماری قوم تو یا علی مدد کا نام دیکھ کر، میڈل دیکھ کر دھوکہ کھا جاتی ہے. نام حسین نام کیوں ہیں، بھگوڑے بھاگ جاتے ہیں، ملک چھوڑ چھوڑ کر سیاست کرتے ہیں. یا مثال کے طور پر بہت سے سیاستدان تھے جو اس جن کی نجاست سے زمین پاک ہو گئی، یا علی مدد کا لاکٹ لگایا ہوا. اب ہم نے گوڑے بھائی یہ تو بڑے مومن، بڑے شیعہ ہیں، ان کے پیچھے چلو. یہ تو نام کے حسین، چلو بھائی ان کے پیچھے چلو. نہیں ایسے نہیں، گرامی ناموں سے دھوکہ مت کھائیے. یہ میڈل لٹکانے کی سیاست ہماری نہیں ہے، ہم وہ ہیں جو عمل کر کے دکھاتے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. اور کیسے عمل کر کے دکھاتے ہیں، میسم تمار کی طرح. کون ہے یہ کھجور بیچنے والا، علی کا صحابی ہے، عمل کے لحاظ سے، پیشے کے لحاظ سے کھجور بیچنے والا ہے، ایک عام انسان ہے. لیکن جب علی کی صحبت میں آتا ہے، علی کی صحابیت میں آتا ہے، علی کی شاگردگی میں آتا ہے، علی کے سامنے زانو ادب طے کرتا ہے، تو اتنا اونچا مقام ہو جاتا ہے کہ علی کہتے ہیں میسم تمار، ایک وقت آئے گا کہ میری محبت میں تیری زبان کاٹی جائے گی، تجھے سولی پہ چڑھایا جائے گا،
اور اگر چاہتے ہو تو وہ درخت دکھا دوں جہاں پہ تمہیں سولی میں چڑھایا جائے گا, تمہاری زبان کاٹی جائے گی, تاریخ میں تم پہلے شخص ہوگے کہ جس کی زبان کو لگام لگائی جائے گی. اب بھی سمیت عمار علی کی شہادت کے بعد آتے ہیں, بار بار اس درخت کو بوسا دیتے ہیں. حسینی بننا, حیدری بننا آسان کام نہیں ہے, اپنے مقتل کو سجانے والے حیدری کہلاتے ہیں, میسم دمار کہلاتے ہیں. کہ آ کر پانی دیتے ہیں, یہ وہ درخت ہے کہ جہاں پر میرے مولا نے مجھے بشارت دی ہے, مجھے خوشخبری دی ہے, مجھے گڈ نیوز دی ہے کہ میں یہاں پر علی کی محبت میں مارا جاؤں گا. اللہ اکبر. میڈل لٹکانے سے, تمغہ لٹکانے سے یا نام کا تمغہ لگانے سے کوئی شخص حیدری نہیں ہوتا, کوئی نام لگانے سے حسین نہیں ہوتا. صدام حسین بھی معلوم نام کا حسین تھا, لیکن اس حسین میں اور حقیقی حسین میں زمین و آسمان کا فرق ہے. حسینی وہ ہوتے ہیں جو اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں, اللہ والے ہوتے ہیں جو اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں. اور یہ سیرت میری نہیں ہے, ہماری نہیں ہے, یہ تو ہمارے اماموں کی سیرت ہے. پہلے خود آگے چلتے ہیں, بعد میں دعوت دیتے ہیں. پہلے خود تلوار چلاتے ہیں, بعد میں دعوت دیتے ہیں. درود بھیجے محمد وال محمد پر. اور جو ان کی سیرت پہ چلتا ہے, جو ان کی سیرت کو قائم رکھتا ہے, جو ان کی تعلیمات کا علم اٹھاتا ہے, اسے اللہ نے حزب اللہ کہا ہے, اسے اللہ کا گروہ کہا ہے. اب اس دنیا میں مجھے ایک ہی گروہ نظر آتا ہے جو نام کا بھی حزب اللہ ہے, کام کا بھی حزب اللہ ہے. وہ تمام دنیا کی ظالم طاقتوں کو, سپر طاقتوں کو, اسرائیل جس کے لیے امریکہ ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ یہ بہت بڑی طاقت ہے, یہ شکست ناپذیر ہے, اسے شکست نہیں دی جا سکتی, اسی علی والوں نے, حسین والوں نے, کربلا والوں نے, حزب اللہ والوں نے اسرائیل کو شکست دے کے بتا دیا. دیکھو کربلا کیا ہوتی ہے اور کربلا پہ عمل کرنے والے کون ہوتے ہیں. یہ علی والوں کا کردار ہے, یہ کربلا والوں کا کردار ہے. جن کو قرآن دیا گیا انہوں نے قرآن پہ عمل اٹھایا, جنہوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ, وہ 35 سال 60 سال 70 سال 80 سال سے پٹ رہے ہیں. کتنی عرب مملکتیں ہیں, کتنے عرب سلاطین ہیں, کتنے عرب حکمراں ہیں. 6 ممالک نے مل کر, عربوں نے مل کر اسرائیل سے جنگ کرنا چاہی لیکن پٹ گئے, کیونکہ کتاب خدا کو کافی سمجھا تھا. یہ شراب پیتے رہے, عیش و نوش پڑھتے رہے جناب, دنیا کو مقصد بنا کر, محور بنا کر, شراب کے نشے میں مست رہے. لیکن کربلا والوں نے بتایا, دیکھو قرآن بھی ہمارے پاس, کربلا بھی ہمارے پاس, علی بھی ہمارے پاس, علی کی تعلیمات بھی ہمارے پاس. اب ہم بتائیں گے حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ کافی نہیں ہے, جب کتاب کے ساتھ اہل بیت کی تاثیر کی ملاؤ گے اور کتاب کی تعلیمات ملاؤ گے تو بھی کربلا کا حقیقی منظر ہم دکھا کر یہ بتا دیں گے, سمجھا دیں گے. اور رہتی دنیا تک یہ بات رہ جائے گی کہ اگر اسرائیل کو کسی نے شکست دی ہے تو وہ کربلا والوں نے, حزب اللہ والوں نے شکست دی ہے. صرف عمل کافی, صرف نعرہ کافی نہیں ہے, عمل کافی ہے عزیز گرامی. اب یہ قرآن دیا ہے ہمیں, اہل بیت دیے ہیں, علم عباس دیا ہے, یہ علم عباس بہت بڑی چیز ہے عزیز گرامی. کل میں نے کہا تھا بھاری علم اٹھا کر ہمارے نوجوان خوش ہوتے ہیں, روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے, بھائی میں نے اتنا بھاری علم اٹھایا. نہیں نوجوانوں, دیکھو بھاری علم تو آپ نے اٹھایا لیکن اس عباس سے وفا بھی سیکھو, جیسے عباس نے اپنے حسین سے وفا کی ہے, اپنے دین سے وفا کی ہے. کیا کہتے ہیں حضرت عباس رجز میں؟ یہی کہتے ہیں واللہ ان قطع تم یمینی, اگر تم میرے سیدھے ہاتھ کو بھی کاٹ دو گے تو میں اپنے دین سے کبھی ہاتھ اٹھاؤں گا نہیں, کبھی دستبردار نہیں ہوں گا. بھئی علم اٹھانے والے کو ہی یہ زیبا دیتا ہے, اسی کے لیے شیوا ہے کہ علم بھی اٹھائے اور عباس سے وفا کا درس بھی لے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اب خدا نے یہ قرآن دیا ہے اور خدا نے کہا کہ دیکھو یہ یہودی جن کی ہم مذمت کر رہے ہیں, جنہوں نے توریت تو اٹھائی, توریت پہ عمل نہیں کیا, ان کی مثال کس کی سی ہے؟ مصر ڈونکی کی طرح ہیں, جو گدھے کی ہے, گدھے پہ کتابیں لدی ہوئی, انسان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. اس کے بعد خدا نے کہا بئس مثل الذین کذبوا بآیات اللہ, بدترین مثال پیش کی ہے جنہوں نے اللہ کی نشانی کی جھٹلایا. یعنی باتوں پہ عمل نہ کرنا گویا ایسا ہے تعلیمات پہ عمل نہ کرنے کو جیسے اللہ کی نشانی کو جھٹلانا. بھائی ایک جھٹلانا یہ ہوتا ہے میں انکار کر دوں, میں تکذیب کر دوں کہ جناب وہ کتاب ہی نہیں آئی, وہ رسول ہی نہیں آیا, یا میں کسی شخص کی تکذیب کر دوں جناب وہ صاحب تو آئے ہی نہیں سرے سے میرے پاس. ایک تکذیب یہ ہے, ایک تکذیب اور اہانت یہ ہے کہ کتاب آئے اور میں اس آ کے جناب بہت ہی محترم کتاب ہے, معتبر کتاب ہے, بہت ہی اچھی کتاب ہے, مقدس کتاب ہے, اوپر رکھ دو بس, بیٹی کی شادی ہو تو سایہ کر دو, بیمار ہو جائے تو ہوا جھل دو, فال نکال لو, استخارہ نکال لو, یا دادا دادی کا انتقال ہو جائے تو اس سال ثواب کے لیے مجلس میں پڑھ لو, بس یہی تو کام رہ گیا نا. اب خدا کہہ رہا ہے کہ یہ بھی جھٹلانا ہے, اور یہی سب سے بڑا جھٹلانا اور تکذیب ہے کہ قرآن موجود ہو, اہل بیت موجود ہو اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہو تو یہ ان کو جھٹلانے کے مترادف ہے. اور کل میں چھٹے امام کی حدیث پیش کر چکا ہوں کہ سورہ بقرہ کی اس آیت کے ذیل میں امام نے فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, امام نے فرمایا کہ یہ انبیاء کو قتل نہیں کرتے تھے, یہ انبیاء کی باتوں کو نہیں مانتے تھے. یعنی قرآن اور اہل بیت کی ڈکشنری میں, قرآن اور اہل بیت کی لغت میں نبی کی یا کتاب خدا کی باتوں کو نہ ماننا در حقیقت ان کے قتل کے برابر ہے, واضح طور پہ امام نے کہا. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ان یہودیوں سے کہہ دو کہ اگر یہ اللہ اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ ہم اللہ کے دوست ہیں باقی لوگ نہیں, تو ان سے کو موت کی تمنا کریں. بھائی اگر تم موت, اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ہم اللہ کے بہت چہیتے قوم ہیں اور اللہ نے ہم پر نعمت نازل کی ہے, تو تم موت کی تمنا کرو. اور پھر اس کے بعد تکذیب کی ہے کہ یہ لوگ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے, اس لیے کہ ان کے ہاتھوں نے جو اعمال آگے بھیجے ہیں. درود بھیجے محمد وال محمد. اب یہ قرآن کیوں دیا ہے خود بندہ عالم نے؟ قرآن اس لیے دیا ہے تاکہ اس پہ عمل کیا جائے. علم, تعلیم دی گئی ہے ہمیں قرآن کے ذریعے سے. تعلیم کیوں دی گئی ہے؟ تعلیم اس لیے دی گئی ہے تاکہ جو باتیں معلوم نہیں ہیں وہ باتیں معلوم کی جائیں, جن کا علم نہیں ہے ان کا علم حاصل کیا جائے, جو باتیں نامعلوم ہیں ان کو معلوم کیا جائے, جہل کے اندھیروں سے نکل کر نور کی تاریکی میں آیا جائے. اسی لیے مولا کائنات حضرت امام علی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں علم زندگی ہے, جہالت موت ہے. علم زندگی ہے, جس طرح مچھلی کو خشکی میں ہو اگر پانی میں ڈال دیا جائے تو گویا وہ اپنی حیات میں آ جاتی ہے, اسے زندگی مل جاتی ہے. پرندے کو اگر پنجرے میں قید ہو اسے آزاد کر دیا جائے تو وہ حقیقی زندگی حاصل کر لیتا ہے. امام فرماتے ہیں دیکھو میرے چاہنے والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ باعلم ہونا چاہتے ہیں, علم سے دوستی رکھتے ہیں, وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں. بس میرے شیعوں کی نشانی یہی ہے, اس لیے کہ میں زندہ ہوں تو میرے شیعہ بھی ہمیشہ زندہ رہیں گے. میں باعلم ہوں, میں باب مدینۃ العلم ہوں, تو پھر میرے شیعہ بھی میرے در سے محبت کرنے والے ہیں. اس لیے مولا کہہ رہے ہیں علم زندگی ہے. دیکھو علی سے محبت کرتے ہو تو پھر علی کی حیات سے, علی کی زندگی سے, علی کی لائف سے محبت کرو تاکہ تمہیں حقیقی زندگی مل جائے. درود بھیجو محمد و آل محمد. اور اس کے بعد مولانا نے کہا جہالت موت ہے, یعنی اس کی ضد بھی بیان کر دی. دیکھو اگر علم حاصل نہیں کرو گے تو جاہل شمار رہ جاؤ گے. عزیزین گرامی دیکھیے جس طرح زندگی کا سفر آخرت کی طرف جاری و ساری ہے نا, اسی لیے میرے مولانا نے فرمایا, میرے معصوم امام نے فرمایا انسان کا ہر قدم یا جنت کی طرف ہے یا جہنم کی طرف ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ گھڑی کو اسٹاپ کر دیں کہ جناب یہاں گھڑی رک گئی ہے, زندگی بھی رک جائے. یا مثلا اگر ہم یہ کہیں کہ انسان کا ہر قدم جنت کی طرف بھی ہے جہنم کی طرف بھی ہے, تو ہم کہیں گے اگر ہم جنت کی طرف نہیں جا رہے تو کم سے کم جہنم کی طرف بھی نہ جائیں. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. یا جنت کی طرف یا جہنم کی طرف, یا اہل بیت کی طرف یا اہل بیت کے دشمنوں کی طرف, یا اللہ کی طرف یا اللہ کے دشمنوں کی طرف, یا حزب اللہ کی طرف یا حزب الشیطان کی طرف. ایک طرف تمہارا سفر ہے, یہ تمہارا کام ہے کہ تم اپنا قدم کہاں بڑھاتے ہو. اب اگر ہم یہ کہیں جناب ہم علم حاصل نہیں کر رہے, در حقیقت ہم جہل میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اگر ایک لمحہ بھی ہمارا علم سے خالی ہو جائے, اگر ایک لمحہ بھی ہمارا ذکر خدا, ذکر اہل بیت سے خالی ہو جائے, کیا ہوگا؟ ہم جہالت کے اندھیروں میں چلے جائیں گے. اسی لیے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی
زیارت اربعین میں جملہ ہے کہ سلام ہو شخص پر من بدلا محجته فی کا لیستنقذ عبادک من الجہالت و حیرت الضلالت. سلام ہو آپ پر امام حسین، اے خدا سلام ہو امام حسین پر جنہوں نے اپنی جان کو تیری راہ میں قربان کر دیا. کیوں؟ لیستنقذ عبادک من الجہالت، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکالیں. وحیرت الضلالت، اور گمراہی کی سرگردانی اور پریشانی اور بھٹکنے سے نجات دیں. یہ امام حسین کا کام تھا. امام حسین جہالت کے اندھیروں سے ہمیں نکالنا چاہتے تھے، اور یہی کام خدا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے. اہل بیت بھی کیا کام کرتے ہیں؟ اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آتے ہیں، جہالت کی تاریکیوں اور گھاٹیوں سے نکال کر نور کے اعلیٰ ترین درجات پہ ہمیں فائز کرنا چاہتے تھے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ کربلا بھی یہی ہے، لیکن ہم نے کربلا کو نہیں سمجھا، ہم نے کربلا کی تعلیمات کو نہیں سمجھا، ہم نے اس کو رسم و رسومات کا ایک مربع بنا دیا. جناب یہ رسم و رسومات ہیں، بس انہی کو انجام دیجئے. کربلا کی تعلیمات اور ہمارا کردار، یہ ہمارا موضوع ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی نگاہ میں، اہل بیت کی نگاہ میں مسلسل ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا مقصد صرف ثواب حاصل کرنا نہیں ہے. ثواب خود بخود مل جاتا ہے، ثواب حاصل ہو جاتا ہے، اور ثواب حقیقت میں وہی ہوتا ہے جو ہمیں ہدایت کی طرف لے جائے. توجہ فرمائیے گا بھائی، آپ گاڑی میں جاتے ہیں، کہیں سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ بس میں بیٹھ جاتے ہیں. اب بس اگر نہ چلے تو کیا آپ اپنی منزل سے قریب ہو سکتے ہیں؟ موٹر سائیکل پہ بیٹھے، اب آپ کو آفس جانا ہے، صبح 9 بجے آپ نے جوائننگ دینی ہے، آفس پہنچنا ہے، پریزنٹ لگانی ہے، کارڈ کھینچنا ہے آپ نے. اب آپ نے موٹر سائیکل پہ بیٹھ گئے، چلے جناب اسٹارٹ بھی کر لیا، اب ریس دیے جا رہے ہیں، گیئر نہیں لگا رہے ہیں، گاڑی کو آگے نہیں بڑھا رہے، یا بس کو نہیں روک رہے، یا بس میں موجود ہے بس نہیں چل رہی، تو کیا آپ اپنے مقصد سے قریب ہو سکتے ہیں؟ ثواب وہ فیول ہے، ثواب وہ روحانی پیٹرول ہے جو ہمارے بدن کی گاڑی کو، ہمارے روح کی گاڑی کو ہماری منزل تک پہنچاتا ہے. اب اگر ثواب حاصل ہو جائے اور اہل بیت کی قربت نہ ہو، اہل بیت کی سیرت کی پیروی نہ ہو، تو پھر انسان اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. کربلائی تعلیمات یہ ہیں کہ ہمیں ایسی کہ روحانی غذا فراہم کی جائے، شہادت کی، جہاد کی، ادب کی، تہذیب کی، تمیز کی، دین کی نصرت کی. کس طرح دین کی نصرت کی جاتی ہے، کس طرح سرکٹ آئے جاتے ہیں، کس طرح جانوں کی بازی لگائی جاتی ہے، کس طرح دین کو بچایا جاتا ہے، کس طرح امام وقت کی نصرت کی جاتی ہے، اس کا حق ادا کیا جاتا ہے. اب یہ امام حسین، انشاءاللہ وقت ملا تو آئندہ آنے والی مجالس میں ہم بیان فرمائیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے، کسی اور امام کی عزاداری کو یا ان کے سوگ کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی جتنی امام حسین کی عزاداری کو دی گئی ہے. صرف جملہ کہہ گزارو، انشاءاللہ کل اس پہ میں گفتگو کروں گا، سیر حاصل گفتگو کروں گا. 15 شعبان ہو، امام حسین کی زیارت. 27 رجب ہو، امام حسین کی زیارت. شب قدر ہو، امام حسین کی زیارت. کوئی بھی بڑی تاریخ ہو اسلامی، امام حسین کی زیارت. عید قربان ہو، امام حسین کی زیارت. عید فطر ہو، امام حسین کی زیارت. مختلف تاریخوں میں امام حسین کی زیارت کیوں ہو؟ کیوں امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت نہیں ہے؟ جو پہلے مظلوم تھے، 25 سال خاموش بیٹھے، جن کو ان کے حق سے محروم کیا گیا. بھائی اکثر لوگ کہتے ہیں عید کے دن ہمیں کالے کپڑے پہننے چاہیے، ماتم کرنا چاہیے، مولا علی کے دسمائیں. تو کس امام نے؟ امام حسن کی سیرت میں دکھائیے کالے کپڑے پہن کے انہوں نے عید کے دن نماز اور خطبہ پڑھانے کے بجائے ماتم کیا ہو. صرف ایک امام کی عزاداری کے لیے حکم ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک راز ہے، اور اسی لیے میرے اور آپ کے بارے میں امام زمانہ علیہ السلام کہ دعاؤں میں اور زیارات میں ہمیں ملتا ہے این طالب بے دم المقتول بے کربلا. دعا ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ ہستی کہ جو خون حسین کا انتقام لینے والی ہے؟ اب ہمیں وہاں کے لیے تیار کرنا ہے، اپنے امام کے لیے. لیکن اگر کربلا کی تعلیمات پہ عمل نہ ہو، عالم اٹھا رہے امام حسین، اے خدا سلام ہو امام حسین پر جنہوں نے اپنی جان کو تیری راہ میں قربان کر دیا. کیوں؟ لیستنقذ عبادک من الجہالت، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکالیں. وحیرت الضلالت اور گمراہی کی سرگردانی اور پریشانی اور بھٹکنے سے نجات دیں. یہ امام حسین کا کام تھا. امام حسین جہالت کے اندھیروں سے ہمیں نکالنا چاہتے تھے, اور یہی کام خدا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے. اہل بیت بھی کیا کام کرتے ہیں؟ اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آتے ہیں, جہالت کی تاریکیوں اور گھاٹیوں سے نکال کر نور کے اعلیٰ ترین درجات پہ ہمیں فائز کرنا چاہتے تھے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ کربلا بھی یہی ہے, لیکن ہم نے کربلا کو نہیں سمجھا, ہم نے کربلا کی تعلیمات کو نہیں سمجھا, ہم نے اس کو رسم رسومات کا ایک مربع بنا دیا. جناب یہ رسم و رسومات ہیں, بس انہی کو انجام دیجئے. کربلا کی تعلیمات اور ہمارا کردار, یہ ہمارا موضوع ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی نگاہ میں, اہل بیت کی نگاہ میں مسلسل ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا مقصد صرف ثواب حاصل کرنا نہیں ہے. ثواب خود بخود مل جاتا ہے, ثواب حاصل ہو جاتا ہے, اور ثواب حقیقت میں وہی ہوتا ہے جو ہمیں ہدایت کی طرف لے جائے. توجہ فرمائیے گا بھائی, آپ گاڑی میں جاتے ہیں, کہیں سفر کرنا چاہتے ہیں, آپ بس میں بیٹھ جاتے ہیں. اب بس اگر نہ چلے تو کیا آپ اپنی منزل سے قریب ہو سکتے ہیں؟ موٹر سائیکل پہ بیٹھے, اب آپ کو آفس جانا ہے, صبح 9 بجے آپ نے جوائننگ دینی ہے, آفس پہنچنا ہے, پریزنٹ لگانی ہے, کارڈ کھینچنا ہے آپ نے. اب آپ نے موٹر سائیکل پہ بیٹھ گئے, چلے جناب اسٹارٹ بھی کر لیا, اب ریس دیے جا رہے ہیں, گیئر نہیں لگا رہے, گاڑی کو آگے نہیں بڑھا رہے, یا بس کو نہیں روک رہے, یا بس میں موجود ہے بس نہیں چل رہی, تو کیا آپ اپنے مقصد سے قریب ہو سکتے ہیں؟ ثواب وہ فیول ہے, ثواب وہ روحانی پیٹرول ہے جو ہمارے بدن کی گاڑی کو, ہمارے روح کی گاڑی کو ہماری منزل تک پہنچاتا ہے. اب اگر ثواب حاصل ہو جائے اور اہل بیت کی قربت نہ ہو, اہل بیت کی سیرت کی پیروی نہ ہو, تو پھر انسان اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا. درود بھیجے محمد و آل محمد. کربلائی تعلیمات یہ ہیں کہ ہمیں ایسی کہ روحانی غذا فراہم کی جائے, شہادت کی, جہاد کی, ادب کی, تہذیب کی, تمیز کی, دین کی, دین کی نصرت کی, کس طرح دین کی نصرت کی جاتی ہے, کس طرح سرکٹ آئے جاتے ہیں, کس طرح جانوں کی بازی لگائی جاتی ہے, کس طرح دین کو بچایا جاتا ہے, کس طرح امام وقت کی نصرت کی جاتی ہے, اس کا حق ادا کیا جاتا ہے. اب یہ امام حسین, انشاءاللہ وقت ملا تو آئندہ آنے والی مجالس میں ہم بیان فرمائیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے, کسی اور امام کی عزاداری کو یا ان کے سوگ کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی جتنی امام حسین کی عزاداری کو دی گئی ہے. صرف جملہ کہہ گزارو, انشاءاللہ کل اس پہ میں گفتگو کروں گا, سیر حاصل گفتگو کروں گا. 15 شعبان ہو امام حسین کی زیارت, 27 رجب ہو امام حسین کی زیارت, شب قدر ہو امام حسین کی زیارت, کوئی بھی بڑی تاریخ ہو اسلامی امام حسین کی زیارت, عید قربان ہو امام حسین کی زیارت, عید فطر ہو امام حسین کی زیارت, مختلف تاریخوں میں امام حسین کی زیارت کیوں ہے؟ کیوں امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت نہیں ہے؟ جو پہلے مظلوم تھے 25 سال خاموش بیٹھے, جن کو ان کے حق سے محروم کیا گیا. بھائی اکثر لوگ کہتے ہیں عید کے دن ہمیں کالے کپڑے پہننے چاہیے, ماتم کرنا چاہیے, مولا علی کے دسمائیں, تو کس امام نے کہ امام حسن کی سیرت میں دکھائیے کالے کپڑے پہن کے انہوں نے عید کے دن نماز اور خطبہ پڑھانے کے بجائے ماتم کیا ہو؟ صرف ایک امام کی عزاداری کے لیے حکم ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک راز ہے, اور اسی لیے میرے اور آپ کے بارے میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام, دعاؤں میں اور زیارات میں ہمیں ملتا ہے این طالب و بدم المقتول بکربلا. دعا ندبہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ ہستی کہ جو خون حسین کا انتقام لینے والی ہے؟ اب ہمیں وہاں کے لیے تیار کرنا ہے, اپنے امام کے لیے. لیکن اگر کربلا کی تعلیمات پہ عمل نہ ہو, عالم اٹھائیں, ٹھنڈا کریں, گھر چلے جائیں, تابوت اٹھائیں, اس کے بعد گھر میں چلے جائیں, جناب مجلس میں آئیں, حصہ لیں, گھر چلے جائیں, اور کوئی اپڈیٹ نہ ہو سکے, کوئی کام اپنے آپ کو علم سے, عمل سے, سیرت سے, نور اہل بیت سے قریب نہ کر سکیں, تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم امام زمانے کی فوج نہیں بن سکتے. زنے کریں بس کربلائی تعلیمات ایسی ہونی چاہیے, بلکہ ہیں, کہ وہ ہمیں حیات دینے والی ہیں, وہ ہمیں جہالت کی تاریکیوں سے نجات عطا کرنے والی ہیں. لیکن ہم کربلا سے کم حق مستفید نہیں ہو رہے. زندہ گرامی, کربلا والوں نے بتایا کہ کس طرح دین اسلام کو بچایا جاتا ہے, کس طرح دین کی حفاظت کی جاتی ہے. بس زندہ گرامی, وقت تمام ہوا,
کروالا کی تعلیمات میں وہ سب کچھ موجود ہے جو قرآن میں موجود ہے. بچے کی شہادت ہے, جوان کی شہادت ہے, کڑیل جوان کی شہادت ہے, قمر بن ہاشم کی شہادت ہے, بوڑھوں کی شہادت ہے, میرے اور آپ کے مولا امام حسین کی شہادت ہے, عورتوں کا جہاد ہے, عورتوں کی تبلیغ ہے, سید سجاد کا جہاد ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, توق خاردار ہے لیکن پھر بھی تبلیغ حق کر رہے ہیں, کربلا کا پیغام, قرآن کا پیغام, خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. بس عزیزِ گرامی یہی وجہ ہے کہ میرا مولا جہاں جہاں موقع ملا میرے امام نے تبلیغ کی ہے, پیغام پہنچایا ہے حسینیت کا, امام حسین کا پیغام پہنچایا ہے. امام کا کیا پیغام تھا؟ امام کا ایک پیغام یہ تھا, اے شیو جب پانی پینا, جب ٹھنڈا پانی تمہارے سامنے لایا جائے تو بس میری پیاس کو یاد کر لینا. آؤ سمے تم بے غریبین, آؤ شہید فندبونی. ارے جب کسی شہید یا غریب الوطن کا تذکرہ سننا تو مجھ حسین پر, مجھ غریب حسین پر, مجھ بے قد حسین پہ گریہ کر لینا. یہ امام کا پیغام امام سجاد پہنچا رہے ہیں. بس عزیزان گرامی امام سجاد کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہے, اس لیے کہ امام سجاد کی امامت کی ابتدا ایسے وقت میں ہوئی ہے, ایسے حالات میں ہوئی ہے کسی اور امام کی نہیں ہوئی ہے. اور امام کو جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا, امام کو جن امتحانات سے گزرنا پڑا, شاید ہی کوئی امام گزرا ہو. امام کی امامت کا آغاز کیسے ہو رہا ہے؟ جلتے ہوئے خیموں کے نیچے ہو رہا ہے, ارے بیویاں لٹ رہی ہیں, ارے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہے, ارے نیزے کی انیوں سے چادروں کو اتارا جا رہا ہے. عزیزان گرامی جب تمام بیویاں خیمے میں جمع ہو گئی, پوچھتی ہے سید سجاد اب ہم کیا کریں؟ علیکن بالفرار, پھوپھی اماں فرار کیجئے, اب جب بیویوں نے باہر نکلنا شروع کیا ہے تو نیزے کی انیوں سے چادروں کو لوٹنا شروع کیا, ارے مکنے اتار لیے, ارے چادریں چھین لی. زینب بار بار آتی ہیں, بار بار جاتی ہیں. ایک شقی کہتا ہے میرا خیال تھا کہ شاید اس خیمے میں بہت بڑی دولت ہے کہ جس کی حفاظت کے لیے زینب پریشان ہے. ارے یہ حسین کی امانت ہے سید سجاد, ارے بیوی اپنی پشت پر سید سجاد کو لائی ہے, ارے یہ امام وقت ہے. عزیزو جب پھپھی کو اس حالت میں دیکھا ہے سید سجاد گریہ کیا. عزیزو بس آخری روایت درد کرو, آپ کی زحمت کو تمام کروں. اجرکم اللہ, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. جب قافلہ پہنچا ہے دربار یزید تو دفعہ میری بیوی بیٹھ گئی, کہیں نظر نہیں آتا کہ بیوی نے ہمت ہار دی ہو. ارے دربار یزید ہے, ارے شرابیوں کا دربار ہے, ارے زینب کیسے جائے؟ ایک طرف کربلا کی طرف رخ کیا ہو. ارے بھیا ابا آئے علی اکبر, ارے تمہاری بہنا, ارے تمہاری بھوپی بے پردہ بازار میں جا رہی ہے. ایک شامی آتا ہے کہتا ہے لان و نفرین کرتا ہے, نعوذ باللہ نازیب کلمات ادا کرتا ہے. جب وہ کہہ چکا تو ایک دفعہ امام نے کہا تجھے کہنا تھا کہہ دیا, لیکن مجھے یہ بتائے مرد شامی, اے شیخ شامی کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا کہ ہاں قرآن پڑھا ہے. بس کہا کہ تو نے آیت تطہیر پڑھی ہے؟ کہا کہ آیت تطہیر پڑھی ہے. کہا کہ آیت تطہیر والے ہم ہی ہیں, ہمارے خاندان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے. ارے کیا تو نے آیت القربہ پڑھی ہے؟ ارے وہی ہے جن کی مودت کا خدا نے حکم دیا ہے. اب امام نے جب حق کا بیان پیش کرنا شروع کیا, ایک دفعہ منقلب ہوا, اب ماما سر سے دیکھا, ہائے حسین اے خدا مجھے معلوم نہ تھا, ارے میں کو یہ حسین, ارے کیسا کڑا وقت ہے آل حسین پر, ارے نبی زادیوں پر کوئی تیار نہیں کہ مدد کر سکے. زینب کے ننگے سر پہ چادر ڈال سکے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایمن قلبی انقلبون.